پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے گفتگو کریں گے پاکستان کی سیاسی صورتحال پر، جہاں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سابق جہانگیر ترین کو تااہل عدالت نااہل قرار دیا ہے تاحیات، اس پہ بات کریں گے، جس کے بعد پھر کچھ گفتگو پاکستانی اور امریکی سفارتکاروں کے ایک دوسرے کے ملکوں میں ممکنہ پابندیوں کے حوالے سے ہوگی، پھر ایک اور جو انتہائی اہم موضوع ہے کہ سینٹ میں وہ بل منظور کر لیا گیا ہے جس کے تحت پاکستان کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ فاٹا کے علاقوں تک وسیع کر دیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور اس کے بعد آرمی چیف نے جو گزشتہ روز کہا تھا کہ بعض قوتیں شرارت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، شر پھیلا رہی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کا اشارہ کس جانب تھا، انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر جی گفتگو کی تھی۔ اپنے سننے والوں کی اطلاع کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ مفت ٹیلی فون کرنے کے لیے ہماری سہولت آپ استعمال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر ہے 08007778، اس نمبر پر آپ ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں۔ آغاز کروں گا میں، ہماری ایک رپورٹ ہے ہمارے ساتھی اشتیاق کی اسلام آباد سے، اس چھوٹی سی رپورٹ کو سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو جناب ذوالفقار احمد بھٹا صاحب موجود ہیں، سرور باری صاحب موجود ہیں اور سلمان عابد صاحب موجود ہیں۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل ہونے والا کوئی بھی شخص عمر بھر انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے گا۔ اس کا اطلاق فوری طور پر حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور حزب مخالف کی جماعت تحریک انصاف کے ایک رہنما جہانگیر ترین پر ہوگا۔ نواز شریف کو گزشتہ سال 28 جولائی، جبکہ جہانگیر ترین کو 15 دسمبر کو عدالت عظمیٰ کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار دیا گیا تھا۔ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی کی مدت کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھیں، جن پر چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت مکمل کرنے کے بعد 14 فروری کو فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو جمعے کو 11 بجے سنایا گیا۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے جمعے کو پارلیمنٹ کے باہر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ نواز شریف اسی آئینی شق کے تحت تاحیات نااہل ہوئے جو سابق فوجی صدر ضیاء الحق کے دور حکومت میں آئین میں شامل کی گئی تھی۔
جی ذوالفقار احمد بھٹا صاحب، یہ فرمائیے کہ کیا اب ان دونوں کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے؟ کیا آپشنز ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ اب
ایسا ہے
جی،
جی ایسا ہے کہ جو آج کا ججمنٹ آیا ہے یقیناً جو حال پیدا ہو رہی ہے وہ ایسی ہی ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ دروازے ان کی سیاست کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے ہیں۔ اور لیکن جو اس میں سب سے دیکھنے میں آئی ہے کہ وہ جیسے یہ سیاستدان ہمارے بات سمجھ رہے تھے کہ ایسے کسی فیصلے کی صورت میں بہت زیادہ ریئیکشن پاکستان میں ہوگا، تو ایسا کوئی ریئیکشن جو ہے وہ ایز اے ہول اس وقت اسلام آباد کے کسی بھی حصے میں یا کسی بھی جگہ پر دیکھنے میں نظر نہیں آیا۔ اور اب آہستہ آہستہ صورتحال پاکستان میں،
مجھے اس کے قانونی آسپیکٹ تو بتائیے آپ کے، ان کے پاس کیا آپشن ہیں قانونی طور پر؟
دیکھیں قانونی طور کے اوپر جو ان کے پاس آپشن موجود ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک تو وہ ریویو میں ٹرائی کر سکتے ہیں دوبارہ۔ ریویو کا صرف سنگل ایک چانس ہوتا ہے، ایک سے زیادہ دفعہ ریویو ایسے نہیں ہوتا اگر وہ چاہیں تو اس میں اس کے۔ لیکن بیسیکلی اب ریمیڈی ان کے پاس ایسا نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور کلیئر ہے اور اب اس کی ڈیٹیل آنی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ریمیڈی ایز سچ ان کے پاس ویسی اویلیبل نہیں ہے جس کو افیکٹو قسم کے ریمیڈی کہیں۔
اچھا سرور باری صاحب، آئینی طور پر کیا پوزیشن ہے؟ اگر ان کی 2/3 میجورٹی ہوتی ہے ان کی پارٹی کی، تو کیا یہ اس فیصلے کو نل اینڈ وائٹ کر سکتے ہیں قرارداد کے ذریعے، یا کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے اس فیصلے کو ختم کر سکتے ہیں؟
دیکھیے جسٹس عظمت سعید صاحب نے اضافی نوٹ لکھا ہے اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس ایک موقع تھا کہ جب انہوں نے 18ویں ترمیم کی یا اس کے بعد 2017 الیکشن ایکٹ بنایا تو وہ اس وقت اس میں تبدیلی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب پارلیمنٹ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو بدل سکے۔ تو ایک ریویو پٹیشن ہو سکتی ہے جیسے بھٹا صاحب نے فرمایا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ تاحیات پابندی ہے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگلی جو پارلیمنٹ آئے اس میں ان شکوں کو تبدیل کر دیا جائے یا ان میں کچھ امینڈمنٹ کر دی جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہونے والا ہے، کیونکہ جو بھی پارٹیاں برس اقتدار آئیں گی 2018 کے انتخابات کے بعد، ان میں سے کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جن کا بہت شروع سے یہ نقطہ نظر رہا ہے کہ چونکہ یہ جو 62(1)(f) ای اور ڈی اور یہ ساری جو کلازز تھی یہ ضیاء الحق صاحب لے کے آئے تھے اور ان کے پیچھے ایک مالیفائیڈ انٹینشن تھی، لیکن چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا انہوں نے یہ موقع گوا دیا اس لیے یہ نہیں ہوا، تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اب ان کو ریموو کریں گے. جیسے پی ٹی آئی کا نقطہ نظر جو ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کیا ہے. پیپلز پارٹی بہت پہلے سے کہتی رہی ہے اور خورشید شاہ صاحب نے آج فرمایا ہے کہ ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ان کو تبدیل کریں، میاں صاحب نہیں مانے تھے کیونکہ مذہبی جماعتوں کا یہ اثر و رسوخ میں تھے اور مذہبی جماعتیں نہیں چاہتی تھیں کہ اس حوالے سے ہو. تو میرا اپنا خیال ہے جہاں تک آئینی اور قانونی راستہ ہے 2018 کے انتخابات سے پہلے وہ سارے راستے تقریباً بند ہو چکے ہیں.
2018 کے انتخابات میں اگر ان کی پارٹی میجورٹی حاصل کرتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکتے ہیں اور وہ کورٹ کے اس فیصلے کو نل اینڈ وائڈ کر دے گی؟
دیکھیے اگر دو تہائی اکثریت سے کر سکتی ہے تو ظاہر ہے جو اس وقت تو نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت جو معاملہ سامنے ہمارے ہیں اس لیے وہ ہونے. جیسے پہلے نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ میں تبدیل کیا لیکن سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے نہیں مانا اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط کیا ہے پارلیمنٹ نے اس لیے ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، تو وہ ختم ہو گیا اور نواز شریف صاحب دوبارہ پارٹی کے سربراہ نہیں رہے. تو اس وقت تو یہ نہ ہی ٹائم ہے ان کے پاس، نہ ہی مرخص عدلیہ کرنے والی ہے کہ ان کو چھوٹ دے گی. لیکن انتخابات جیتنے کے بعد اگر پی ایم ایل این اتنی بڑی اکثریت لے کے آتی ہے جس کے امکانات بہت کم نظر آ رہے ہیں اس ماحول میں، تو جیسے پہلے ہی پارٹی سے بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں مختلف دوسری پارٹیوں میں یا آزاد گروپ بنائیں گے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ماحول ہے وہ ان کے لیے کوئی فیوریبل ہے.
اچھا سلمان عابد صاحب، سیاسی طور پر اس فیصلے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پورے سیاسی منظر نامے پر کیا اثر پڑے گا؟
دیکھیے اس سے فرق یہ پڑے گا کہ خاص طور پہ اب یہ معاملہ کیونکہ ایک دفعہ جب طے ہو گیا ہے 62(1)(f) کے تحت، تو اب یہ معاملہ محض نواز شریف یا جہانگیر ترین تک ہی محدود نہیں رہے گا، بلکہ آپ دیکھیے گا کہ اس کی زد میں آگے آنے والے حضرات جو الیکشن لڑنا چاہیں گے اور بیشتر سیاستدان اس کی زد میں آ سکتے ہیں. تو مجھے تو لگتا یہ ہے کہ اب ایک رول سیٹ ہو گیا ہے جس کو بنیاد بنا کے بہت سے جو پارلیمنٹیرین ہیں جو سابقہ ہیں یا موجودہ ہیں ان وہ بھی اس کا احتساب کا نشانہ بن سکتے ہیں. سو آپ کی ایک بڑی پولیٹیکل کلاس اس کا نشانہ بن سکتی ہے، ایک بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس بات کی بھی پاسبلٹی موجود ہے کہ اس کے اوپر کوئی بہت بڑا ریئیکشن اس طرح سے نہیں آئے گا، کیونکہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر اب وہ جو ہے نا جان اور سخت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ بڑی ریزسٹنس کر سکیں، اور جس قسم کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تو اس کے امکانات بھی کم نظر آ رہے ہیں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو 62(1)(f) کے تحت جو کوئی فیصلے ہو گئے ہیں اس سے اب ایک نیا پولیٹیکل منظر نامہ جو ہے وہ کریٹ ہوگا، منظر نامہ کریٹ ہوگا جو شاید جو ہے نا وہ ایک نئی لیڈرشپ کو بھی پیدا کرے گا، اور اس سے خاص طور پہ جو ایک شک کا جو کانسپائریسی ڈیولپ کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بعض جماعتوں کو اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے، پی ایم ایل این نے جیسے کہا ہے، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اندر بھی یہ ڈاؤٹ ہے، تو پولیٹیکلی اس کا ایک امپلیکیشن تو کریٹ ہوگی. یہ کہنا کہ پولیٹیکل امپلیکیشن کریٹ نہیں ہوگی، نہیں ہوگا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 62(1)(f) کی بات، یہ جو صادق اور امین کی بات ہے، چار بنیادی باتیں تو آپ کو ڈیٹرمن کرنی پڑیں گی جو بھی الیکشن لڑے گا، کہ اس نے کوئی کرپشن نہ کی ہو، بدعنوانی نہ کی ہو، لوٹ مار نہ کی ہو، کسی سنگین جرائم میں ملوث نہ ہو. ان کو بنیاد صادق اور امین سے مراد کیا ہے؟ صادق اور امین سے مراد کوئی فرشتہ نہیں ہے، صادق اور امین سے مراد یہ ہے کہ اس نے یہ اس طرح کی بنیادی جو پرنسپلز ہیں جو ارکان اسمبلی کے لیے دنیا بھر میں لاگو ہوتے ہیں، اور یہ کون سی دنیا کی پارلیمنٹ ہے جہاں پر یہ تمام چیزوں کے اندر جو ریلیکسیشن دے سکتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اب ایک وقت آ گیا ہے شاید کہ اس کے اوپر ہمارے یہاں کوئی بہت آگے بات بڑھائی جائے گی، اور یہ اتنی آسانی سے معاملات جو ہے وہ صرف ان دو لوگوں تک محدود نہیں رہے گا. میں اس کی امپلیکیشن اور زیادہ لوگوں پر بھی لاگو ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمیں جوائن کیا ہے دانیال عزیز صاحب نے جو وفاقی وزیر بھی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں. دانیال عزیز صاحب، خورشید شاہ صاحب نے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، یہ کہا ہے کہ یہ وہی آرٹیکل ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی ہے، نااہل قرار دیا گیا ہے، جو ضیاء الحق صاحب نے انٹروڈیوس کیا تھا اور نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، اور ان کے بقول، خورشید شاہ صاحب کے بقول، انہوں نے بار بار کہا کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، لیکن تبدیل نہیں کیا گیا۔ آپ کا کیا کمنٹ ہے اس کے بارے میں؟
بے شک جی، اس میں کسی بھی چیز کا جو مس یوز ہے وہ اگر کیا جائے تو وہ جتنے بھی اچھے عزائم سے یا جتنے بھی اچھے خیالات سے بنایا گیا ہو تو وہ تو تباہی مچائے گا۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ 62(1)(f) کیا بنتی تھی نہیں بنتی تھی؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں افتخار چیما ہمارے ایم این اے ہیں، وہ ایکس ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے مس ڈکلریشن آف ایسٹ کی، ان کے اوپر صرف انہوں نے ان کو ڈی سیٹ کر کے 45 دن کے اندر الیکشن لڑ کے وہ واپس آ گئے اپنا یہ منڈی باؤدین سے۔ تو آپ مجھے اب یہ بتائیں کہ اس طرح سے دورہ معیار جب آپ استعمال کریں گے، اب واجد زیادہ صاحب نے صاف بتا دیا ہے کہ جو یہ اکاما والی بات تھی اس میں ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کے لوگ گئے تبئی خود اور وہاں سے ایک دن میں اسکرین شاٹس لے کے آ گئے، اور اگلے روز جو ہے اس کے اوپر آپ نے یہ کیس بنا کے، تو جس کا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا پٹیشنز میں جس چیز کا، اس پہ آپ نے ان کو فارغ کر دیا، اور پھر بار بار کرتے چلے آئے، نہ صرف کہ ان کو جماعت کے سربراہی سے ہٹایا ایک ویلڈٹی پاس لا چینج کر کے، بلکہ اس کے بعد پھر آپ جو ہے اس کیس میں آپ نے کہا کہ آپ یہ تالا حیات بھی ہیں، تو یہ کتنی دفعہ نواز شریف صاحب کو نااہل کرائیں گے بےچارے؟ یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہی نواز شریف کا بڑا پن ہے کہ وہ عوام ان کے ساتھ ہے، اسی لیے بار بار ان کو تکلیف ہونی پڑ رہی ہے، نہیں تو زرداری صاحب بھی گھوم پھر رہے ہیں۔ ان کے خلاف تو ایک وزیر اعظم کو سوئس خط نہ لکھنے کی وجہ سے ہٹا دیا گیا تھا، آج وہ سوئس خط کدھر ہے؟
اچھا دانیال عزیز صاحب، مجھے یہ بتائیے آپ کہ آپ اپنی پارٹی کے لیے سیاسی مشکلات دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد؟
ہماری پارٹی کے ساتھ تو جی دیکھیں، جب اقامہ آیا تھا اس میں واضح طور پر نواز شریف صاحب کو جو ڈسکوالیفائی کیا، اور وہ ہمارے خیال میں وہ بالکل غلط کیا، لیکن ہم نے اس کی پاسداری کی۔ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ عدلیہ کی مخالفت کرتی ہے، جبکہ مخالفت عمران خان نے کی جب اس نے ایک فریولس ڈیسیجن کے خلاف لاک ڈاؤن کیا، یا زرداری کی پارٹی نے کی جب ایک وزیر اعظم نے آرڈر ماننے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے۔ ہم نے تو آرڈر مانا، لیکن اس کا اختلاف رکھنا تو ہمارا حق ہے کیونکہ یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہے، اور اس میں اب آپ دیکھیں کہ تب انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا، اب تو وہ اس وقت سے الیکشن نہیں لڑ سکے۔ اب ان کو اگر یہ جیل کریں گے جعلی مقدمے میں، جو کہ صاف نظر آ گیا کہ یہ نیب والا کورٹ والا مقدمہ جعلی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا ثبوت ثابت نہیں ہو سکا، تو وہ تو پہلے ہی الیکشن نہیں لڑ سک رہے تھے اقامہ کی وجہ سے، تو اب تو ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے کہ وہ ان کو کریں گے۔ لوگ اور ناراض ہوں گے کہ یہ آپ 70 سال سے یہی تماشا رچایا ہوا ہے، بلکہ 3 دفعہ تو نواز شریف کے ساتھ رچا ہے۔
ایک آخری بات یہ اور بتائیے کہ اب آپ کے پاس آپشنز کیا کیا ہیں، آپ کی پارٹی کے پاس آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے؟
آپشنز بے شمار ہیں جی، آپ دیکھیں اس میں جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں بڑے واضح طور پر انہوں نے لکھ دیا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اور پہلے بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو لائف امپریزنمنٹ ہے وہ 2 کیسز میں ہوئی تھی، ہائی جیکنگ میں، اور پھر ایک اور کیس میں 13 سال قید اور 21 سال ڈسکوالیفائی، 2 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوا تھا ہیلی کاپٹر کیس میں 23 جولائی 2000 میں، وہ سارے کیس کدھر گئے؟ 21 سال تو ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ سارا جو کورٹ کا پروسیس ہے، یہ این آر او بننے، کسی کو لانا، کسی کو توڑنا، اکھاڑنا، پچاڑنا، یہ بس ہونا چاہیے، تماشا قوم نے کافی دیکھ لیا۔ لوگ تو نوکریاں چاہتے ہیں، لوگ تو ایک سستا زمانہ چاہتے ہیں، ان کو پتہ ہے نون لیگ صرف ایک جماعت ہے جن کو یہ ٹرسٹ کرتے ہیں اکانومی کے ساتھ۔
اچھا اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ دانیال عزیز صاحب۔ ہمیں جوائن کیا ہے سلیم رحمان صاحب نے، جو پی ٹی آئی کے ایم این اے۔ سلیم رحمان صاحب، آپ کے جو سابق سیکرٹری جنرل ہیں شوکت ترین صاحب، ان کو بھی نااہل قرار دیا گیا ہے، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ اب آپ کی پارٹی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے ان موضوعات پر؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ لوگ کو شکریہ۔ جیسا کہ آج فیصلہ آیا ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کچھ بڑوں کے خلاف اس طرح کا فیصلہ آیا ہے۔ ایک تو ماشاء اللہ کے دور میں آیا تھا، لیکن اب یہ بغیر ماشاء اللہ کے دور میں جو فیصلے آ رہے ہیں تو ہم ان کی بھرپور تائید کرتے ہیں، ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس موقع پر کہ آخر کار پاکستان کی عوام کو 70 سال بعد ان کی کچھ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں تبدیلی آنے والی ہے، اور یہ بہت خوش آئین بات ہے۔ اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگیا کے ان فیصلوں کی بھرپور تائید کرتے ہیں، ہماری پارٹی آگیا کے ساتھ کھڑی ہے، چاہے ہمارا اپنا سیکرٹری جنرل اس میں متاثر ہوا ہو, چونکہ ان کا اس میں یہ جو فیصلہ ان کے خلاف آیا ہے جہانگیر ترین صاحب کی, تو میں ان کے کیس کا اور نواز شریف کے کیس کا دو مختلف ہیں, اس کا بالکل تعلق نہیں ہے منی لانڈرنگ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ, انہوں نے انکم ٹیکس سب کچھ اپنے دیے ہوئے, لیکن اس کے باوجود ہم اس فیصلے کو خوش آئند سمجھتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے, تو ہم اس کی بھرپور تائید کرتے ہیں. جی
آپ کا بہت شکریہ. ذوالفقار احمد بھٹا صاحب, یہ بتائیے کہ جو بات ابھی کہی ہے دانیال عزیز صاحب نے, جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے تو انہوں نے کوئی بات نہیں کہی, لیکن اپنے لیڈر کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ 21 سال ابھی پورے نہیں ہوئے اور جو پہلے سزائیں ہوئی تھیں وہ آج کہاں ہیں, کیا یہی صورتحال اس فیصلے کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے قانونی طور پر؟
دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا کچھ ہو گیا اور ابھی تک جو لوگ آتے ہیں ریزولوشن کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف بڑے سب سے الفاظ استعمال کرتے ہیں, پاکستانی استعمال کرتے ہیں, اس وقت پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ آج جو یہ سوچ رہے تھے کہ بڑا ریئیکشن ہوگا, کچھ نہیں ہوگا سوائے چند لوگوں کے, کوئی سامنے نہیں آیا, اور اب لوگ تنگ آگے ہوئے ہیں سچویشن سے, اور اب ہر آدمی کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی اتنی بڑی لوگوں کی جائیدادیں, صرف پاکستان کا ایک پولیٹیشین نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ایک سلسلہ ایک عرصے سے شروع ہوا ہے کہ لوٹ گئے اور اپنے خاندانی اس سے باہر نہیں آتے, ڈیموکریسی کرتے ہیں لیکن اپنی فیملی سے باہر نہیں آتے.
اچھا
تو میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا سکوپ اب نہیں ہے, پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں اور اب پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کے ادارے خاصے ایکٹیو ہو کے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی سپورٹ ان کو حاصل ہے اور اب لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس کرپشن سے جان چھڑائیں, ان سیاسی لیڈروں سے جان چھڑائیں.
اچھا اسی بارے میں ایک آگے سوال کروں گا. جی سرور باری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو کیسز میں نااہلی تاحیات قرار دیں یہ جانے کے بعد, کیا پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا یا یہ کہ مزید کیجولٹیز بھی ہوں گی؟
نہیں دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو عدلیہ ہے یہ وہ عدلیہ نہیں ہے جو 2007 سے پہلے کی پاکستان میں عدلیہ تھی, کیونکہ بنیادی طور پر ہمیں پس منظر نہیں بھولنا چاہیے کہ 2007 میں جب مشرف نے جسٹس افتخار چودھری کو نکالا اور اس کے بعد وہ بحال ہو گئے اور دوبارہ ایمرجنسی لگا کر بہت سارے ججز کو نکالا گیا, تو پاکستان کی عوام نے اور وکلا نے اور سول سوسائٹی نے ایک لمبی جدوجہد کی ہے, اس جدوجہد کے نتیجے میں ہماری عدلیہ آزاد ہوئی ہے اور واقعی وہ اس کی آزادی کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان کی عوام کو ہو رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیجیٹیمیسی اور یہ جو پاپولیرٹی عدلیہ کی بیک پہ موجود ہے پاکستان کی عوام کی شکل میں, اس لیے ہم دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کے کیسز ہیں, انوائرمنٹ کے ایشوز ہیں اور اسی طرح نجکاری ہے جو اندھا دھند کی جا رہی تھی, اس سب کو روکنے کے لیے
صحیح
جو ہے عدلیہ نے بہت ہی بڑا کردار ادا کیا, اور اس میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں جنرل بھی پھنس رہے ہیں, اس میں بہت بڑے بڑے بیوروکریٹ بھی ہیں, اس میں ایون آپ دیکھیں کہ ججز بھی شامل ہیں, تو اور یہ پولیٹیشین جنہوں نے اب جمہوریت کے اور ووٹ کے نام پر جو ہے وہ دھاندلی اور جو کرپشن کا بازار گرم کیا ہوا تھا, ہم امید کرتے ہیں اور یہ
صحیح
بہت ضروری ہوگا,
بالکل صحیح,
سول سوسائٹی بھرپور طریقے سے اس اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس میں عدلیہ کا ساتھ دے.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا آپ تینوں صاحبان, ہمارے کچھ کالرس ہیں شاید آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں. محمد شفیع صاحب ہیں چترال سے. جی شفیع صاحب السلام علیکم. بولیے بھائی.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام, بولیے جلدی بولیے. جی
جاوری صاحب بہت شکریہ کال لینے کا. سوال میرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا آج کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہی اچھا ہوا ہے کہ نواز شریف جہانگیر ترین صاحب کے خلاف حیات وہ سیاست سے ختم ہو گئے, جس پر ہم سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پاکستانی عوام کو کیا ملا, کیا کوئی لوٹی ہوئی دولت واپس آنے کے کوئی چانسز ہے یا نہیں؟ بہت شکریہ.
یہ بتائیے جناب سلمان عابد صاحب جواب دیں گے اس کا اختصار کے ساتھ.
سمپل سی ہے کہ لوگ تو یہ پوچھیں گے نا, اگر ہم کچھ فیصلوں کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ پاکستان تبدیل ہو گیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر جو بنیادی تبدیلیاں پاکستان میں لوگوں کے مفادات کے کانٹیکس میں, قانون کی حکمرانی کے کانٹیکس میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے لانی چاہیے, وہ ہمیں اب لانی ہوگی نا. لوگ کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر پاکستان تبدیل ہو. اب پاکستان تبدیل جو ہے وہ اتنا ٹائم لے گا, اتنی آسانی سے نہیں ہوگا, لیکن اس میں ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ جوڈیشری ہمارے انسٹیٹیوشن ہماری پولیٹیکل پارٹیاں پرفارم کریں گی, تب جا کے کچھ چیزیں تھوڑی سی
بالکل درست
ایسے تھوڑی ہو جائیں گی. جیسے منظر نامہ بدل جائے گا.
طارق چغتائی صاحب قصور سے, جی فرمائیے.
جی السلام علیکم جعفری صاحب.
وعلیکم السلام.
پینلسٹوں سے میرے دو سوال ہیں. پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا نواز شریف کی تاحیات اس نااہلی کے بارے میں کیا پارلیمنٹ کے پاس کچھ اس میں امینڈمنٹ کے لیے کچھ رہا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا آج کا فیصلہ اہم ہے یا احتساب عدالت کا فیصلہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پر زیادہ اہم ہوگا؟ بہت شکریہ.
ذوالفقار بھٹا صاحب.
آج کا فیصلہ کسی اور کے حوالے سے ہے اور 61 ایکٹ کے حوالے سے ہے, جبکہ جو دوسرا فیصلہ ہوگا وہ کرمنل کورٹ کا فیصلہ ہوگا, اور اس فیصلے کے نتیجے میں یہ صرف ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. اگر وہ فیصلہ خلاف آ گیا تو اس میں کنویکشن کے چانسز موجود ہیں.
صحیح.
تو ان دونوں میں جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک یہ جو کیس کا فیصلہ تھا یہ کانسٹیٹیوشن کے تحت صرف ڈسکوالیفیکیشن کا تھا, اور اس سے ان کو یہ صرف ڈسکوالیفائی ہوئے اور ہمیشہ کے لیے ہو گئے. لیکن اگر وہ فیصلہ ان کے خلاف گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ نیا کورٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام پراپرٹیاں ان کی ضبط کر لے, بلکہ اس میں جو لا ہے وہ یہ ہے کہ نوعیت جتنی پراپرٹی کا الزام ہوتا ہے اتنا ہی جرمانہ لگایا جا سکتا ہے, اور اس کے اندر وہ تمام آرڈر پاس کیے جا سکتے ہیں. تو ایز سچ یہ دونوں ڈفرینٹ کیسز ہیں, اور فرق اس میں یہ ہے کہ یہ ڈسکوالیفائی تو ہو گئے ہیں, اس کورٹ کو بھی اختیار حاصل ہے, لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر کنویکشن ہو جاتی ہے تو وہ اس میں یہ کسٹڈی میں لے لیے جائیں گے.
ذوالفقار بھٹا صاحب, سرور باری صاحب, آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ. سلمان عابد صاحب اب ہمارے ساتھ رہیں گے, ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب. سلمان عابد صاحب, جیسا کہ گزشتہ دو یا تین روز سے پاکستانی اخبارات میں یہ اسپیکولیشن کی جا رہی ہے کہ پاکستانی سفارتکار جو امریکہ میں متعین ہیں, ان کی سرگرمیوں پر, ان کے آنے جانے پر نقل و حمل پر پابندی لگ سکتی ہے, اور جواباً پاکستان میں بھی یہی ہو سکتا ہے. ہر چند کے نقد امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا, نہ پاکستان کے محکمہ خارجہ نے کچھ کہا ہے, بلکہ پاکستان کے محکمہ خارجہ کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ ذرائع ابلاغ میں جو موضوع بحث بنا ہوا ہے اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے. لیکن پہلی مرتبہ پاکستان کے جو وزیر مملکت برائے خزانہ ہیں رانا افضل صاحب, انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات کی ہے, اس کو سن لیتے ہیں, پھر آپ کا کمنٹ لیتے ہیں.
دیکھیں, اس کے اوپر جو بھی فیصلہ امریکہ کرے گا وہ میوچول ہوگا, وہ ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اندر ایک میوچول ہوتا ہے. پاکستان میں جو امریکہ کی امبیسی ہے بہت بڑی ہے, اور بہت زیادہ ڈپلومیٹس ہیں ان کے یہاں پہ. اگر وہ ہمارے اوپر کوئی پابندی لگائیں گے تو ریسیپروکل بیسس پہ ہمیں لگانی پڑے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ ہم اس نہج پہ نہ آ جائیں. بالکل یہی ہے کہ اس سے کیا آپ حاصل کریں گے, مطلب پاکستان کے اگر لوگوں پہ یہ شک کیا جاتا ہے کہ وہ جاسوسی کرتے ہیں اور ان کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے, تو پھر پاکستان میں بھی اس طرح کے تاثرات پیدا ہوں گے, تو یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا.
جی, آپ کا کمنٹ سلمان عابد صاحب, کیا اس بات کی پاسبلٹیز ہیں اور کیا یہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے وہاں پر؟
بنیادی طور پہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے, اس ڈیفیسٹ کی وجہ سے ڈاؤٹ بہت کلیئر ہو گئے ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں ڈاؤٹ یہ پیدا کر رہے ہیں کہ شاید یہاں پر آ کے ہمارے ملک کے اندر کوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو وے آؤٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈسکشن آپس میں, مکالمہ ہو, بات چیت ہو, اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے, اور اگر کہیں گرے ایریا ہے تو اس کو ڈسکشن کر لایا جائے. لیکن اگر ہم اس کے علاوہ اگر بیٹھ کے کوئی ڈسکورس ڈیولپ کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی چیزیں ریزالو ہو جائیں گی. اور دیکھیں, یہ بڑی پرانی بات ہو رہی ہے پاکستان میں بھی, پولیٹیکل ڈسکورس یہ ہے کہ جتنے بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, جتنے لوگ سفارتکار آتے ہیں, اور جتنے لوگ ڈیولپمنٹ کے نام پہ بہت سے لوگ آتے ہیں, وہ یہاں پر آ کے جاسوسی کرتے ہیں. تو ہمیں بنیادی طور پر ان تمام چیزوں کو ڈسکشن کے ڈسکورس کے ساتھ جوڑنا ہوگا, ورنہ پھر یہ ڈیفیسٹ اور بڑھتا جائے گا امریکہ پاکستان کے درمیان بھی اور دوسرے ملکوں کے درمیان. یہی ہم باتیں افغانستان کے کانٹیکس میں کرتے ہیں, یہی ہم باتیں بھارت کے کانٹیکس میں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو سفارتکاری کے محاذ کے اوپر, خاص طور پر ڈپلومیسی کے محاذ کے اوپر, ایسے ایشوز جو گرے ایریا ہیں ان کو ڈسکشن کے ساتھ لایا جائے, بات چیت کی جائے, اور دونوں کو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بات چیت کو آگے بڑھا سکیں. اگر ہم سے بلیم گیم کے اندر رہیں گے, ڈاؤٹس کریٹ کرتے رہیں گے اور سے کانسپریسیز کو ڈیولپ کرتے رہیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے ملکوں کے درمیان کوئی ریلیشن شپ آگے کر نہیں ہو سکے گی.
بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ کا, اور سامعین ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے. آپ خبروں میں سن چکے ہیں کہ پاکستانی سینٹ میں وہ بل منظور ہو گیا ہے جس کے تحت اب پاکستان کا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا دائرہ فاٹا تک پھیلا دیا گیا ہے, وسیع کر دیا گیا ہے. اس پہ ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہمارا ایک بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی جلیل احمد, اس کو سن لیتے ہیں, جس کے بعد پھر اس پر ڈسکشن کریں گے.
پاکستان کی پارلیمان کے ابانے بالا یعنی سینٹ نے سپریم کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو ملک کے قبائلی علاقوں یعنی فاٹا تک توسیع دینے کا بل منظور کر لیا ہے. یہ بل جمعے کو وفاقی وزیر قانون بشیر محمود ورق نے ایوان میں پیش کیا, جسے بعد ازاں ایوان نے منظور کر لیا. واضح رہے کہ قومی اسمبلی پہلے ہی اس بل کی منظوری دے چکی ہے, اور اب یہ بل صدر پاکستان کے دستخطوں کے بعد باقاعدہ قانون بن جائے گا. بعض سیاسی اور سماجی حلقوں نے اس اقدام کو اہم قرار دیتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ وہ عدلیہ کے دائرہ کار کو پورے فاٹا میں ایک ساتھ توسیع دینے اور دیگر اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے فوری اقدام کرے. واضح رہے کہ پارلیمان سے منظور کردہ بل میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت وقتاً ففقتاً ایک سرکاری اعلامیے کے ذریعے اس بات کا تعین کرے گی کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے دائرہ کار کو کون سے قبائلی علاقے میں اور کس تاریخ کو توسیع دی جا سکتی ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر قانون جناب محمود بشیر ورق صاحب. یہ بتائیے کہ آپ نے سینٹ میں آج جو ورق صاحب جو منظور کرایا ہے بل, وہ اس پروسیس کا حصہ ہے کہ فاٹا کو مین اسٹریم میں لایا جائے. اب اس میں مزید کتنا عرصہ اور لگے گا اس عمل کے مکمل ہونے میں جو پروپوز کیا گیا ہے؟ ورق صاحب مجھے سن سکتے ہیں؟
جی میری بات آ رہی ہے آپ کو؟
جی اب آ رہی ہے.
جی جی میں سفر پر ہوں اور میں گاڑی میں سفر کرتے ہوئے آپ سے بات کر رہا ہوں.
جی جی.
تو یہ قانون بہت پہلے لاگو ہو جانا چاہیے تھا, یہ قومی اسمبلی میں پاس ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ پیش کیا گیا سینٹ میں, کیونکہ دونوں ایوانوں میں کوئی قانون پاس ہو تو پھر اس کی قانون کی شکل بنتی ہے, پریزیڈنٹ اس پر دستخط کرتے ہیں. تو سینٹ میں جب پیش ہوا تو وہ سینٹ کا اس کے بعد الیکشن آنا تھا, الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک کمیٹی کو بھیج دیا, اس نے کام نہیں کر پائے, وہ لٹکتا ہو رہا اور سینٹ کے اب الیکشن ہو گئے ہیں تو اب پھر دوبارہ یہ انہوں نے اپنی کمیٹی میں بھیجا اور آج ہی وہ کمیٹی نے بھی پاس کر دیا اور پھر وہ سینٹ میں پیش ہو گیا. سوال یہ ہے کہ اس قانون سے فاٹا کے لوگوں کا بہت بڑا مطالبہ ہے کہ جس طرح پاکستان کے دوسرے لوگوں کے عام قانون کے تحت اختیارات ہیں ہائی کورٹ کو سپریم کورٹ کو, ہمیں بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اختیارات کا ہمیں بھی وہ ملنا چاہیے اس کا فائدہ. اس سے پہلے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو فاٹا کے علاقے میں لوگوں کو کوئی فنڈامنٹل رائٹس یا ہیومن رائٹس جو گارنٹیڈ ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں, اس کے تحت ہائی کورٹ کو اختیار نہیں تھا کہ ان کی کوئی ریٹ سنیں یا ان کا کوئی مطالبہ جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے. اس علاقے میں اسے کنٹرول کرنے کے لیے پارٹیشن سے پہلے 1947 سے پہلے یا برٹش کالونی تھا, یا سارا انڈیا سب کانٹیننٹ برٹش کالونی تھا, اور جب پاکستان تقسیم ہوا, انڈیا اور پاکستان میں دو تقسیم ہوئی تو یہ علاقہ جو ہے وہ پاکستان کے آ گیا, اور برٹش کالونیل دور میں یہ طریقہ کار تھا کہ اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پولیٹیکل ایجنٹ ایک بیوروکریٹس جو تعینات کر رکھے تھے, اور وہی ان کے باہمی تنازعات کو طے کرتے تھے اور فیصلے کرتے تھے.
اچھا یہ ہسٹری ورک صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اب اس کا قانون کا یہ جو سپریم کورٹ کا دائرہ آپ نے وسیع کیا اور ہائی کورٹ کا, یہ کب سے امپلیمنٹ ہوگا؟
جی جی, اس سے طے کیا گیا کہ گورنمنٹ اس کو کرے, اور ہم نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ ودن اے ویک آف سو ہم اس کو نوٹیفیکیشن کر دیں تاکہ اس کا عمل درآمد الیکشنوں سے پہلے پہلے ہو جانا چاہیے, کیونکہ لوگ اس کے علاوہ بھی یہ ایکچولی یہ قانون جو بنایا گیا ہے یہ ایک سمت تیار کرے گا تاکہ فاٹا جو ہے وہ مکمل طور پر پاکستان میں مرج ہو جائے, اور انشاءاللہ یہ پہلا قدم ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تو اگلا بھی قدم ہے, کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کرنی پڑے گی وہ بھی ہو جائے گا, لیکن فی الحال کم از کم وہاں کے بسنے والے لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ایک عدالت گئی ہے پشاور ہائی کورٹ, ہائی کورٹ کی اور اس کے اوپر سپریم کورٹ.
جی بہت بہت شکریہ ورک صاحب, آپ سفر میں ہیں, سفر کیجئے خیریت سے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شاہ جی گل صاحب جو فاٹا کے پارلیمانی لیڈر ہیں, اور ملک خان مرجان صاحب ہیں جو کہ فاٹا گرینڈ الائنس کے سربراہ ہیں. شاہ جی گل, آپ یہ فرمائیے کہ یہ فیصلہ ہوا, سینٹ نے اس بل کو منظور کیا, لیکن جو ایک کنٹروورسی ہے وہاں پر کہ اس کو مرج کیا جائے کے پی میں یا الگ رکھا جائے, اس کے بارے میں مطالبہ یہ ہے کہ ایک ریفرنڈم کرا جائے, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟
پہلے جعفری صاحب, آپ کو اور آپ کے ٹیم کو اور سننے والوں کو اور پروگرام میں حصہ لینے والوں کو تمام کو میری طرف سے سلام اور مبارکباد. جعفری صاحب, یہ جو کچھ ہوا یہ تقریباً 1883 سے ایف سی آر کا نظام ہمارے قبائلی علاقے میں نافذ تھا. کتا اس وقت ہمارے بڑوں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے, مگر دنیا تبدیل ہوتا گیا اور ہم اسی طرح پتروں والے زمانے میں رہ گئے, جس کی وجہ سے ہمارے علاقے کے اوپر انتہا پسندی کا لیبل لگا, جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بہت زیادہ نقصان ہوا, اور تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اتنے لوگ بغیر کسی خانہ جنگی کے, بغیر کنٹری ٹو کنٹری وار کے اتنے لوگ آئی ڈی پیز نہیں ہوئے ہیں جتنا ہمارے لوگ ہو گئے, جس کی وجہ
شاہ جی مجھے یہ بتائیے کہ جو میرا سوال ہے, مطلب ہسٹری کا ٹائم نہیں ہے ظاہر ہے, کہ مجھے یہ بتائیے کہ ریفرنڈم کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا موقف ہے, کیا واقعی کوئی ریفرنڈم ہوگا اگلے مرحلے میں, یا یہ کہ بغیر ریفرنڈم کے جو فیصلہ کیا گیا اس پر عمل درآمد ہوگا؟
دیکھیے جعفری صاحب, آئین جو ہے پاکستان کا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارا مذہبی کتاب ہے اور اس کے بعد آئین ہے, اور پوری دنیا میں جو بھی ملک ہے وہ آئین کے اوپر چلتا ہے. امریکہ میں 56-57 اسٹیٹ ہے مگر آئین واشنگٹن کا ہے, تو ہمارا اسلام آباد کا آئین ابھی تک قبائلی علاقے میں ایکسٹینڈ نہیں تھا, جس کی وجہ سے ہمیں اپنا پورا حق بھی نہیں ملا تھا اور ہمارے بچے اور ہمارے نسلیں تباہ ہو رہے تھے. تو آئین نے یہ کہا ہوا آرٹیکل 247 میں شیک نمبر 5 میں کہ کسی وقت جو 1973 میں بنا تھا کہ کسی وقت اگر مرکز چاہے گا تو قبائلی کے کسی علاقے کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر سکتا ہے, یا پورے قبائلی علاقے کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کر سکتا ہے. اس کے لیے ایک فارمیلٹی رکھا گیا تھا جرگہ, وہ جرگے کا جو فارمیلٹی تھا وہ کمیٹی جب بنا, کمیٹی ہر ایجنسی میں گیا ہر وقت بیٹھے کر کو سونا. ابھی جو لوگ ریفرنڈم کا مطالبہ کر رہے ہیں یا اپنے صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو صوبے کا مطالبہ ہمارے پاکستان میں ہزارے کے لوگ کر رہا ہے, جنوبی پنجاب کے لوگ کر رہا ہے, ایم پی ایم کر رہا ہے کراچی میں اردو اسپیکنگ, بلوچستان میں پختون کر رہا ہے, ٹی آئی خان میں سرائیکی لوگ ہیں وہ بھی اپنے صوبے کا مطالبہ کر رہے ہیں, تو اس کا اپنے جگہ حق بجانے میں اپنے مطالبہ کرتا رہے, جو بھی اس کا آگے ہو بس ٹھیک ہے. پورے ملک میں 10 جگہوں کے اوپر یہ تحریک چل رہا ہے, فاٹا میں بھی یہ تحریک چلتا رہے, مگر آئینی طور پر ہمیں صرف یہ حق دیا گیا کہ ہم صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم ہو سکتے ہیں, جو کہ اس سے پہلے بھی ہم خیبر پختونخوا کا حصہ رہا ہے.
صحیح.
اچھا, ہمارا 80% ڈیپینڈ جو ہے جعفری صاحب وہ خیبر پختونخوا پروونس کے اوپر ہے. ہمارا گورنر ایک ہے, چیف سیکرٹری ایک ہے, ہوم سیکرٹری ایک ہے, کمشنر ایک ہے, آفٹر دس صرف ہمارا لوکل جو لیول ہے وہ ایکسٹرا الگ ہو گیا ہے. تو ہمارے لیے ایسے بہتر آپشن کوئی نہیں ہے کہ
کہ ہمارا انضمام ہو جائے اور ہم بھی اسی طرح ترقی کریں جس طرح خیبر پختونخوا صوبے نے ترقی کیا. پہلا صوبہ ہے ملک میں جو اپنا موٹر وے بنا رہے اور اپنا اس کا وہ BRT بس میٹرو بس بن رہا ہے, اور اسی طرح جو ہے NFC وارڈ میں صوبوں کو اختیارات دیا گیا ہے, تو ہم صوبے کے لیے بوجھ نہیں ہوں گے. ہمیں وہی رائٹ ملے گا جو نواز شریف کے بچوں کو ملے, جو زرداری کے بچوں کو ملے, جو عمران خان کے بچوں کو ملے, جو SFCR اس نظام کی وجہ سے ہمیں وہ حق نہیں مل رہا تھا. ابھی اس نظام کے بدلنے سے وہی حق ملے گا جو باقی پاکستانیوں کو ملا ہے, اور میں یہ تکمیل پاکستان سمجھتا ہوں, کیونکہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو وہاں پورا آئین ایکسٹینڈ ہو, جو وہاں اپنے کسی علاقے کو علاقہ غیر کہے. میں آج تکمیل پاکستان سمجھتا ہوں, آج تکمیل پاکستان ہوا, آگے جو ہمارا رائٹس ہے اس کے لیے ہم لڑتے رہیں گے اور اپنے بچوں کو اور اپنے نسلوں کو وہی حقوق دلائیں گے جو اور پاکستانیوں کو حاصل ہے.
صحیح, ہمارے ساتھ رہیے گا, جائیے گا نہیں. ہمیں ملک خان مردان صاحب, آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, کیا آپ کا کیا موقف ہے آپ کے فاٹا گرینڈ الائنس کا؟
جا بھائی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تو خوشی ہوئی کہ ایک بار پھر مجھے میرے بزرگوں کے سامنے کیا ہوا ہے. دیکھو جی, قبائل کو 70 سالوں لوٹا گیا, اور یہ ہماری آواز تھی میرے خیال میں 69 سے ہماری آواز تھی. ہوتے ہوئے ہمیں علیحدہ سے کیٹ ملا, ہمیں ایڈل فرنچائز ملا, ہم یہ شاہ جی گول بھی آج اسی کے تھرو پارلیمنٹ پہ بیٹھا ہے جب سے فاٹا کو ایڈل فرنچائز ملا. ابھی بات یہی ہے کہ ہمیں پورا پاکستان بننے کے بعد 70 سالوں سے اس ہائی کورٹ اور اس سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں میرے خیال میں 58,000 اور سپریم کورٹ میں 33,000 اور یہ دوسرا سول کورٹ میں 358,000 کے 68,000 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں, ہماری دلی خواہش ہے ہمارے بزرگوں کی, اسے جو ہمیں ملا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ قبائل کو تشخص دیا جائے. ہم پاکستان کا سپریم کورٹ مانتے ہیں, ہائی کورٹ مانتے ہیں, مگر علیحدہ تشخص میں ہم پہلے بھی 70 سال لوٹے گئے اور اب پھر بھی قبائل شانگلا اور بنیر اور دوسرا کیا ہے وہ ٹانگ کا ضلع بن جائے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ تشخص ملے, اور علیحدہ تشخص کے ساتھ یہ اصلاحاتی کمیٹی جس میں کوئی قبائلی موجود نہیں تھا, اور ہمارے MNAs سینیٹرز پارلیمنٹ میں گنگے بہروں کی طرح بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کسی نے بھی یہ آواز نہیں اٹھایا کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے جب تک اس میں فاٹا کا کوئی بندہ نہ ہو. ابھی ہم اس کو ویلکم کہتے ہیں پاکستان کے ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو, مگر پھر بھی علیحدہ تشخص کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی مشن جاری رکھیں گے. ہم نے اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ باقاعدگی سے جرگہ کیا, چیف آف آرمی صاحب جنرل باجوا صاحب سے ہم نے جرگہ کیا ہوا ہے, قبائلی علاقوں میں ان کے ساتھ بات ہوئی ہے. قبائل سے مشاورت کیے بغیر میرے خیال میں یہ مسئلہ پائیدار ثابت نہیں ہو سکتا.
اچھا, یہ بات جو ہے جی,
جعفری صاحب
جی,
18 Amendment میں قبائل پر گورنر کا پابندی لگا دی گئی ہے, جو تا حیات ہوگا اگر ہمارا علیحدہ تشخص ہو اس میں گورنر علیحدہ ہوگا, چیف منسٹر علیحدہ ہوگا, اسپیکر علیحدہ ہوگا, سیپریٹ پبلک سروس کمیشن ہوگی. آج کے دور میں میرے خیال میں یہ جو چیخ رہے ہیں کہ ہم نے صوبے کو جنت بنایا, صوبہ خیبر پختونخوا کو, تو میرے خیال میں اس خیبر پختونخوا کو جس طرح کے پنجاب کا ٹوٹل رقم, میرے خیال میں ٹوٹل فنڈ 70% ہے کہ 67% فنڈ صرف لاہور پہ لگا, اس طرح میرے خیال میں یہاں پہ کوئی جنگلہ بس ہے کہ کیا بس بنانے کے لیے ہمارے PTI کی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے.
صحیح.
اور میرا کبھی یقین ہے کہ یہ دنیا میں شرمناک.
اچھا, اور یہی بات شاہ جی گل بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ مل جاتا ہے وہ لے لیں, پھر بظاہر ہے کہ آگے جدوجہد کریں گے. جی,
میں 1,000 ارب کی جو وہ کیا ہوا ہے
جی
ارشاد میں, جو ہے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قبائل کو ایجوکیٹ بناؤ. شاہ جی گل کے حلقے کے لوگ ابھی بھی بندوبستی علاقوں میں متاثرین کی زندگی گزار رہے ہیں, تو اس آئین سے میرے خیال میں یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک لوٹا جا رہا ہے, اور اس ملک میں میرے خیال میں اس کا کوئی پرسان حال نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قبائل کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے سیپریٹ ہر ایک ایجنسی کے سطح پہ یونیورسٹیاں دیا جائیں, میڈیکل کالجز دیے جائیں.
جی,
اور
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں یہاں پر ملک صاحب آپ کو روکوں گا, ہمیں اگلے موضوع کی جانب جانا ہے. بہت اچھی باتیں ہیں, آپ دونوں کے ایک مختلف نقطہ نظر ہیں آپ کے, اور آپ نے دونوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر کو یہاں پیش کیا ہے. لیکن بہرحال یہ بات بڑی قابل اطمینان ہے, ایک پروگرس ہو رہی ہے, اور جیسا کہ شاہ جی گل نے بھی کہا کہ پھر بعد میں اس جد و جہد کو جاری رکھا جا سکتا ہے.
تیار ہو جائے یہ شہروں میں بسنے والے لوگوں کے, جو 18-20 بچے اسلام آباد میں ایک کمرے سے نکل رہے ہیں, دوسرے میں جا رہے ہیں, دوسرے سے نکل رہے ہیں, تیسرے میں جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قبائلی علاقہ پر امن زندگی گزارے ہیں. اور
صحیح, اب میں اگلے, مجھے اگلے موضوع کی جانب جانا ہے. کل پاکستان کے جو فوج کے سربراہ ہیں انہوں نے ایک تقریب سے خطاب کیا ہے خیبر پختونخوا میں عمائدین سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ فاٹا میں ابھی امن آیا تو کچھ لوگوں نے ایک نئی تحریک شروع کر دی ہے. ظاہر انہوں نے کسی تحریک کا نام نہیں لیا, لیکن جو تحریک شروع ہوئی ہے وہ پشتون تحفظ موومنٹ ہے. علی وزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علی وزیر صاحب, آپ کی تحریک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو باہر سے امداد ملتی ہے, آپ کو کوئی انجینئرڈ یا پہلے سے تیار شدہ اسکرپٹ کے مطابق جو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اختصار کے ساتھ بتائیے آپ.
مہربانی جی, آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا. دیکھیں پی ٹی ایم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہے جو میڈیا پہ, اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے وہ ذمہ داران لوگ جن کی وجہ سے مسئلے کریٹ ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے پختون قوم جو ہے نا وہ ایک باہر احتجاج کی صورت میں نکل آئی ہوئی ہے, بلکہ ان کی باتیں سنی نہیں جا رہی ہے, اس کے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. دیکھیں کوئی ہم خوشی کوئی ڈول بجانے یا شادی کی تقریب میں تو نہیں آئے ہوئے. یہ لوگ اپنا دکھ درد جو وہاں پہ ان کو قتل کیا گیا ہے, جہاں پہ ان کو بے گھر کیا گیا ہے, جہاں پہ ان کے اس بے گھری پہ, اس کے گھر مسمار کرنے پہ, علاقے سے نکالنے کے وہ نکالنے پر.
علی وزیر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے, جو بات کہی جا رہی ہے آپ کے مخالفین کی جانب سے کہ آپ کو امداد مل رہی ہے, آپ انجینئرڈ,
اسی پہ میں
حاضر اختصار کے ساتھ, ٹائم بہت کم ہے میرے پاس.
کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں, میں تمہیں ایک بار, کہ ہمارے گھر جو مسمار ہو گئے ہم تو خوشی سے ایک ہی کپڑے میں وہاں سے نکل گئے. وہ گرے ہم نے چھوڑ دی ان کے لیے, جو گرے چھوڑ دی کس کے لیے چھوڑ دی؟ پاکستانی فوج کے لیے چھوڑ دی. اگر ہم ان سے یہ سوال کریں وہ تو ہمیں کہہ رہے کہ آپ لوگ ایجنٹ ہیں, آپ لوگوں کو باہر سے فنڈ آ رہا ہے. دیکھیں میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں,
آپ کی تحریک کا نام نہیں لیا, آپ کی تحریک کا نام نہیں لیا, نہ میں نے لیا ہے, وہ تو ایک اشارہ ہے, آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے.
اشارہ تو ہے نا ہماری طرف ہے, اور کس کی طرف ہے؟
اچھا
دیکھے نا, پھر میں بھی اشارہ کر رہا ہوں کہ ہم تو ایک ہی جوڑ کپڑے میں نکل آئے, جو وہاں پہ ہمارے گھر جو وہاں پہ تھی سلامت ہم نے چھوڑے تھے, وہ کس نے لوٹے؟ وہ
گھر جو شاہ جی گل صاحب, ایک سیکنڈ, جی جی ٹھیک ہے,
سامانوں سے بھرے ہوئے تھے,
بالکل
کس نے لوٹے؟
اچھا ٹھیک ہے شاہ جی گل صاحب, آپ
کل سن لیں نا بھائی جان, میری بات سن لیں,
مختصر کیجیے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے,
لیکن میری بات تو ہم تک پہنچانے دو,
ٹائم نہیں ہے, مختصر کیجیے ذرا.
اچھا مختصر یہ ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں جو وہ الزامات لگا رہے کہ ان کو باہر سے فنڈ آ رہے, بھائی جان وہ ہم سٹیج پہ کھڑے, اسی ملک میں رہ رہے ہیں, اسی ملک کے آئین کے اندر بات کر رہے ہیں, آپ اس کو کہے نا کہ ان کے خلاف ثبوت لائے. اب زبانی باتیں میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, وہ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہم اسی ملک میں ان کے لیے کھڑے ہیں. اگر کوئی سا معمولی بھی فنڈ ظاہر ہو گیا, کوئی بھی ثبوت مل گیا, تو پھر اس آئین کے اندر جو بھی سزا وہ ہماری سزا.
صحیح,
لیکن اگر آپ دیکھیں نا, اگر وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں اور وہ بھی ذمہ دار لوگ لگاتے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے کہ اس ملک کے وہ لوگ جو وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ ہم اس ملک کے محافظ ہیں اور ان آواز کی ہم حفاظت کرتے ہیں بقول ان کے, تو آپ ان پہ کیا اندازہ لگائیں گے جب آپ اپنی درد, اپنا غم, اپنا جو ہمارے اوپر مصیبتیں گزری ہوئی ہے, ہم عوام کے ساتھ.
ٹھیک ہے علی وزیر صاحب, میں یہاں روکوں گا آپ کو, میں باپ کو روکوں گا, دوسروں کو بھی موقع دیجئے, آپ نے اپنی بات کہہ لی. شاہ جی گل, آپ تھے اس تقریب میں کل موجود, کیا کہیں گے آپ کے, یہ کیا صورتحال بن رہی ہے اس علاقے میں؟
اچھا سب سے پہلے میں خان مرجان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھی بات کرے اپنے نارتھ وزیرستان کے دوسلی میں بیٹھ کر بات کرے, جیسا کہ میرے گھر میں آج آتش بازی ہو رہا ہے اس خوشی میں کہ تکمیل پاکستان ہو گیا اور پاکستان کا آئین پورے ملک میں ایکسٹینڈ ہو گیا, نمبر ون. نمبر ٹو, چیف صاحب جب کل آئے تھے, میں بالکل اس میٹنگ میں تھا, اور پی ٹی ایم کے حوالے سے اسپیشلی پختون تحفظ مومنٹ کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جو ان کے مطالبات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ یہ تنظیم کسی کے لیے استعمال ہو یا کسی کے فنڈنگ پر چلے۔ ہم نے وہ ان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو بھی ان کا مطالبہ ہے، میں خود نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان گیا تھا، میں بھی کہ خان مرجان اپنے علاقے میں ایک سال دو سال میں نہیں گیا ہوگا، اور میں چھ مہینے پہلے دوسرے
میں کانا کا پرسنل جھگڑے جو ہیں یہاں نہیں کیجیے،
میں مریلی میں رہا تھا، میں وانا کیا تھا، میں مکین کیا تھا، میں لدہ کیا تھا، میں رزمک کیا تھا، تو میں وہاں پورا ہو کر آیا ہوں، مجھے ایک ایک چیز کا پتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی ہم کوشش کر رہا ہے کہ جو پختون تحفظ مومنٹ کے ڈیمانڈ ہے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور ان شاء اللہ تعالی یہ ڈیمانڈ جو ہے ہم اپنے ملک کے حکمرانوں کے اوپر اور اپنے ملک کے اداروں کے اوپر منوائیں گے، اور یہ بالکل وہی بات کر رہے جو میں چار سال سے کرتا آ رہا ہوں۔ یہ تحریک فاٹا اصلاحات کا ایک نقطہ ہے، جس نقطے کے اوپر میں دو سال پہلے کہہ رہا تھا حکومت کو
جی
کہ اگر آپ نے جی یہ ریفارم نہیں کیا ہے، یہ انضمام نہیں کیا، تو ان قسم کے تحریکیں اٹھیں گے جس کے اوپر پھر آپ ہمارے بڑوں کے اوپر، ہمارے نوجوانوں کے اوپر تہمت لگائیں گے کہ آپ کسی کے کہنے پر
شاہ جی گل
ہو جی آپ کو کوئی فنڈنگ دے رہا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ پی ٹی ایم کا جو مسئلہ ہے یہ بہت جلدی حل ہوگا، اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے یہ بالکل کل چیف صاحب نے بھی کہا ہے اور ہم بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ حکومت کے حکمرانوں سے اور حکومت کے اداروں سے
مگر ایک بات یہ ہے شاہ جی گل
کی کوشش کریں گے۔
چیف آرمی چیف نے کسی کا نام نہیں لیا تھا۔ ایک آخری بات تو خان مرجان صاحب آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پر؟ میرے پاس دو منٹ ہیں۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفری صاحب میں سب سے پہلے شاہ جی گول کے
میں آپ دونوں سے ایک درخواست کروں گا ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کریں، میرے آپ جو میری بات ہے اس کا جواب دیں صرف۔
اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میری خاتون اول ابھی بھی وزیرستان میں بمائے بچوں کے، اور میں انشاءاللہ اپنے گھر میں رہ رہا ہوں۔ جائیداد انہوں نے لیے، ہم نے بھی لیے۔
مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی ایم اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کل جو آرمی چیف نے کہا ہے
بار کی بات۔ ارے دوسرا یہ میں آپ کو صاف واضح کروں، ہم تقریباً تین سال چار سال سے ہم چیخ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ملک میں جو حالات شروع ہوئے اس کے پیچھے کوئی ایسا تاریخ اٹھ جائے گا جس میں پھر بعد میں کنٹرول مشکل بن جائے گا۔ ابھی ہمارا دھرتی انہی سیاستدانوں نے، جو پختونوں کے سیاستدان ہیں، اس کے حکم پہ
جی
اس کے کہنے پہ ہمیں لوٹا گیا، ہمیں سفارتی سے مٹایا۔ ہم پھر بھی پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے ساتھ کافی کروڑوں کے توان باوجود ہم نے پاکستان
بہت شکریہ بہت شکریہ۔ میرے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، انتہائی شکر گزار ہوں شاہ جی گل آپ کا، ملک خان مرجان صاحب آپ کا، اور جناب علی وزیر صاحب آپ تینوں صاحبان کا۔ ہمارے کچھ کالرز بھی ہیں، لیکن پہلے ہم ایک پرومو لیں گے، اس کے بعد پھر کالر سے بات کریں گے۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، ہمارے کالر ہیں صادق شیرانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ، تو جی ڈر اسماعیل خان سے۔ صادق شیرانی صاحب فرمائیے۔
السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جعفری صاحب 10 منٹ ہول سے رکھا، بہرحال خیر، یہ مسئلہ بہت اہم ہے فاٹا والا
جی،
اس پہ جو آج فیصلہ ہوا ہے، اس نے فیصلے نے فاٹا کے سنجیدہ فہمیدہ عوام کے پیٹ میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں چورا گھوم دیا ہے، لیکن یہ ان کے لیے لانگ ٹرم میں ان کے لیے اچھا یہ اچھی شگون ثابت نہیں ہوگا, کیونکہ بائی فورس بائی قوت جو فیصلے ہوا کرتے ہیں اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے ہیں. ہم ہمارے ساتھ یہ وائلیشن ہوا ہے کہ ہمیں صرف پشاور ہائی کورٹ تک محدود رکھا ہے, حالانکہ بحیثیت پاکستانی اگر
صادق شرین صاحب میرے پاس ٹائم بہت کم ہے جی,
تو چاروں ہائی کورٹ کیوں نہیں دیے, چاروں ہائی کورٹ کے فیصلے یعنی وہ رسائی کیوں نہیں دی؟
جی بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. ملک نائب خان صاحب ہیں ہمارے پاس تو کوہاٹ سے. جی ملک صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
عرض میں تو کر رہا ہوں جعفری صاحب, جب مہمان ہوتے تو ہم بات کریں, مزہ آتا ہے.
اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس, بہت اختصار کے ساتھ بات کیجئے براہ کرم.
اچھا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ تو بلوچستان میں بھی ہے, ان لوگوں کو انصاف کیوں میں ابھی تک نہیں مل رہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر چیف صاحب نے تنظیم کے بارے میں بات کیا تو شاہ جی گل نے اس کو کیوں نہیں کہا کہ ان کے مطالبے پورے کیوں نہیں ہو رہے؟
بہت شکریہ آپ کا ملک نائب صاحب. اور اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ مسعود عبدالی صاحب ہیں. مسعود عبدالی صاحب میرے پاس وقت بس 3 منٹ ہیں ٹوٹل. جو ٹرمپ صاحب نے سابق ایف بی آئی چیف کی کتاب کو تبصرہ کیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل ایئر میں وہ کتاب کس طرح سے امپیکٹ کرے گی؟ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, میں معذرت خواہ ہوں.
جی شکریہ جعفر صاحب. نہیں مجھے اس میں بہت بڑی بات کی بھی نہیں رہ سکتی, اس لیے کہ اس کتاب تو شائع ہونی ہے 17 اپریل کو.
جی
اس کے کچھ اختصارات جو ہیں
آ گئے ہیں.
اچھا اس میں جو صرف ایک جو میں کروں گا یہ ہے کہ صدر صاحب ٹرمپ صاحب جو ان کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ان کی اپنی شخصیت ہے, یعنی اس میں متانت اور تدبر کی کمی ہے, بہت جلدی مشتعل ہو جاتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مکمل ذاتی وفاداری کا مطالبہ کرتے ہیں, اس لیے ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے. اس سے پہلے جو کتاب شائع ہوئی تھی مائیکل وولف کی, تو آپ نے دیکھا ان میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ صدر کے قریبی مشیر ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے, جس میں انہوں نے مثال دی تھی وزیر خزانہ منوچن کی اور وزیر خارجہ ٹیلرسن کی. اب جو ان کی کتاب ہے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کی, اس میں اصل میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں صدر کی انتہائی شرمناک پہلو ہیں باز, یعنی جو اس کا ذکر اس وقت نہیں ہو سکتا جس طرح کے آپ کے سامنے
کرنا بھی نہیں ہے. جی بالکل,
خاص روسی خاتون کے بارے میں. لیکن ایک اور جو اہم بات ہے, دیکھیں انہوں نے بہت صدر جیمز کومی نے صدر کو اخلاق سے آری آدھی جھوٹا انا کا مارا وفاداری کا خوگر کہا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک اور دیکھیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیو بینن کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں یا وزیر خارجہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے چیف آف اسٹاف جیمز کیلی جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کو بے وقت شخص سمجھتے ہیں.
یہ صدر صاحب نے صدر ٹرمپ نے جو ان کو بلاسٹ کیا ہے کہ
نہیں, تو وہ تو بالکل توقع کے عین مطابق تھا. صدر صاحب نے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہ صدر اس کو جیمز کومی کو جھوٹا اور راز افشا کرنے والے کہا ہے. اور ایک اور بات جو انہوں نے کہی جو اتنی خطرناک ہو سکتی ہے جیمز کومی کے لیے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ جیمز کومی نے بہت ہی حساس معلومات افشا کی ہیں جس پر ان کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کانگریس نے جو بیان دیا تھا جیمز کومی نے, بیان حلفی تھا وہ جھوٹا تھا. یعنی اگر یہ دو باتیں ثابت ہو جائیں جیمز کومی کے اوپر تو آپ کا معلوم ہے یہ وفاقی جرم ہے, یعنی جھوٹ بولنا اور قومی راز افشا کرنا, کیونکہ وہ ڈائریکٹر تھے ایف بی آئی کے. تو یہ دو باتیں کہہ کے پھر صدر ٹرمپ نے ان کے بارے میں ان کو یعنی دھمکی بھی دی ہے. لیکن اس میں معلومات اس قدر سنسنی خیز ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب آنے سے پہلے ہی جو ہے وہ کتاب کافی پاپولر ہو گئی ہے. اور یہ جو سال ہے اس میں یہ اس قسم کے انکشافات جو ہیں صدر ٹرمپ کے لیے مناسب نہیں ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کے لیے اچھی خاصی مشکلات پیدا ہوں گی.
اچھا تو بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انتخابی سال کے دوران اس کا امپیکٹ کافی ہوگا,
بہت زیادہ ہوگا, اس لیے کہ دیکھیں سیاست تو نام ہی ہے اسکینڈلز کا نا. اس میں تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں سے بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کی. تو اس میں ایسی سنسنی انکشافات ہیں جو ابھی جو پڑھے ہیں میں نے, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بہت دور تک جائے گا. اور بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی خانگی زندگی بھی اس کا اثر نہ پڑے, کیونکہ کئی جو
بہت شکریہ
ان کے اہلیہ کے بارے میں کی.
مسعود عبدالی صاحب بہت شکریہ آپ کا. سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے پروڈیوسر تھے اسفر امام, اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آئندہ بجٹ کون سی حکومت دے گی، موجودہ یا نئی منتخب حکومت؟ اس بارے میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان لے دے جاری ہے۔ پاکستان میں حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ سبکدوش ہونے والی حکومت کو اخلاقی طور پر آئندہ سال کا بجٹ بنانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اسی موضوع پر پروگرام جہاں رنگ میں قمر عباس جعفری نے پلڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب اور سابق وزیراعظم میر ظفر اللہ جمالی سے بات کی۔ احمد بلال محبوب کا کہنا تھا،
اس وقت جو موجودہ بجٹ ہے اور موجودہ جو اخراجات کی آتھرائزیشن ہے وہ 30 جون کو ختم ہو جاتی ہے اور 1 جولائی سے ہمارا نیا مالی سال شروع ہو جاتا ہے، تو جب تک کہ کوئی نیا بجٹ پاس نہ ہو 30 جون کے بعد کے اخراجات کی آتھرائزیشن نہیں ہوگی تو کاروبار حکومت نہیں چل سکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ بجٹ تو پاس کرنا پڑے گا، اور قانونی طور پہ اگر یہ حکومت، اس کے بارے میں ایک لاجیکل بات ہی ہو سکتی ہے کہ حکومت جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ آگے بھی چلے گی یا نہیں چلے گی، تو وہ کس طرح سے پورے 1 سال کا بجٹ پاس کر سکتی ہے؟ تو یہ بات درست ہے، لیکن اگر فرض کریں یہی حکومت دوبارہ منتخب نہیں ہوتی تو جو نئی آنے والی حکومت ہے اس کے پاس یہ تمام اختیارات ہیں اور تمام اس کے پاس یہ امکانات موجود ہیں کہ وہ بجٹ کو تبدیل کر دے۔ اور دیکھیے، بجٹ کا ایک بڑا حصہ تو ایسا ہے جس کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ تنخواہوں سے متعلق اور جو ریکرنگ اخراجات ہوتے ہیں ان سے متعلق ہوتا ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ قدم ہوتا ہے اسی کے اندر زیادہ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں۔ تو وہ چاہے وہ حکومت آ کے اس کو بدل دے، ان ترجیحات کو، ان پروجیکٹس کو، وہ تبدیلی وہ کر سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں اس وقت جو چیز عملی چیز ہے، جو پریکٹیکلی جو کی جا سکتی ہے، وہ یہی ہے کہ اگلے 1 سال کا بجٹ جو بھی حکومت اس وقت موجود ہے وہ پاس کر لے، اور پھر اگر اس میں تبدیلیاں کرنے والی اگلی حکومت کے لیے ضروری ہو تو وہ اس بھی کر لے۔
جمالی صاحب، آپ یہ فرمائیے، آپ نے کیوں اس پر اعتراض کیا؟ جو بات احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں وہ بڑی لاجیکل ہے کہ آنے والی حکومت 30 جون کے بعد کیا کرے گی، جو بھی حکومت آئے۔
5 بجٹ جو انہوں نے پیش کرنے تھے انہوں نے پیش کر دیے، اب یہ انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہے ایک انہوں نے جو لائم تیار کیا ہے وہ اس لیے کہ لوگوں کو یہ آسرا ہو کہ جو اگزام ٹھیک ہے اور کچھ نہیں تو بچوں کے پیسے یہ ریلیز کر دیں گے اناؤنس کر کے امیڈیٹلی، اور یہ لوگوں کے لیے یہ الیکشن کیمپین کے پیسے بن جائیں گے۔ اگر زیادہ اگر ان کو اتنا شوق ہے کہ جناب ہم بجٹ پیش کریں یا کچھ کریں، میکسیمم یہ ہوگا کہ یہ 3 یا 4 مہینے کا ایک حصہ بجٹ کا اگر ان کو اتنا شوق ہے وہ بے شک اناؤنس کر دیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ اس گورنمنٹ کو یہ ضرور ہوگا کہ اس آدمی نے، اس گورنمنٹ نے 4 مہینے کا بجٹ اناؤنس کر دیا ہے، وہ جو آئے گا اگلا آدمی وہ اپنے اسی طریقے سے اس کو چلائے گا۔ آئین ہے، ایک پابندی ہے، یہ تو کوئی نہیں کہہ رہی جو آپ کی مرضی پڑے آپ کریں، یہ دس از
نو۔ احمد بلال محبوب صاحب جی، بتائیے یہ پروویژن کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ جب ہوتا ہے کہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جو انٹرم پیریڈ کہلاتا ہے جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے، تو بجٹ کا پروسیس کیا ہے نارمل؟
دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت ٹائمنگ بڑی غیر معمولی سی ہو گئی ہے۔ عموماً دیکھیے، انتخابات کا تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فکسڈ مہینہ ہو جس میں الیکشن ہو، تو جب یہ حکومت کے 5 سال پورے ہو جائیں گے قومی اسمبلی کے تو اس کی مدت ختم ہو جائے گی اور اگلے انتخابات کے لیے 60 ڈیز کے اندر الیکشن کرانے ہوں گے۔ اب جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مردم شماری کا بھی ٹائم ٹیبل کچھ ایسے ہوا کہ اس وقت مردم شماری ہوئی جب انتخابات بھی ہونے والے تھے اور اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ انتظار کرتے کہ فائنل اس کی رپورٹ آئے تو پھر اس کی حلقہ بندیاں اس کی بنیاد پہ کی جائیں، تو انہیں ترمیم کرنی پڑی دستور کے اندر کہ پریلیمنری جو مردم شماری کی رپورٹ ہے اسی کے بنیاد پہ حلقہ بندیاں کر دی جائیں۔ یہ خاص مخصوص حالات تھے۔ اب اس وقت یہ بجٹ کا معاملہ ایسے ہو رہا ہے کہ بجٹ کا وقت 30 جون کو ختم ہو رہا ہے،
ये भी दुरुस्त है कि अगर वो चाहें तो 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3-4 महीने के लिए भी को बजट बना लें, लेकिन प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीकेशन वही है कि वो जो एक साल का बजट पेश करेंगे तो उसके भी इम्प्लीमेंटेशन तो मुश्किल से 2 माह की होगी, जब नई हुकूमत वजूद में आ जाएगी तो उसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मामला है जिसके लिए गैर मामूली सूरत हाल में कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये मामूल की सूरत हाल नहीं है।
ये था मुख्तलिफ माहिरीन का नुक्ता नजर आइंदा बजट के बारे में जारी बहस पर। असफर इमाम, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।